شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقتصاب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش کروں.
ذرا میرے مرشد کی دیکھو فراست، چھوڑا کر حکومت سیاست کی باتیں. ذرا میرے مرشد کی دیکھو فراست، چھوڑا کر حکومت سیاست کی باتیں. سکھائی ہے ہم کو خدا کی محبت، بصیرت امانت دیانت کی باتیں. سکھائی ہے ہم کو خدا کی محبت، بصیرت امانت دیانت کی باتیں. دعا ہے کہ ساری ہی دنیا میں جا کر کے مرشد کے ساتھ اپنے پھیلائے ہر سو. دعا ہے کہ ساری ہی دنیا میں جا کر کے مرشد کے ساتھ اپنے پھیلائے ہر سو. محبت 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 کی باتیں، محبت 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 کی باتیں. ذرا میرے مرشد کی دیکھو فراست، چھوڑا کر حکومت سیاست کی باتیں. خدا سے اگر تجھ کو ہے کچھ محبت، تو اس کی علامت یہ سن لے تو مجھ سے. خدا سے اگر تجھ کو ہے کچھ محبت، تو اس کی علامت یہ سن لے تو مجھ سے. کہ تو با خدا جیسے رہتا ہے جلوت میں، ویسے ہی ہو تیری خلوت کی باتیں. کہ تو با خدا جیسے رہتا ہے جلوت میں، ویسے ہی ہو تیری خلوت کی باتیں. عبادت میں تو ہے فاسق بھی شامل، مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے. عبادت میں تو ہے فاسق بھی شامل، مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے. گناہوں سے بچنے میں غم کو اٹھانا، یہی تو ہے عشق و محبت کی باتیں. گناہوں سے بچنے میں غم کو اٹھانا، یہی تو ہے عشق و محبت کی باتیں. نمک کو کہا فوقیت ہے حلاوت، پہ نظریں تو پھر کیوں بچاتا نہیں ہے. نمک کو کہا فوقیت ہے حلاوت، پہ نظریں تو پھر کیوں بچاتا نہیں ہے. حلاوت کا رتبہ جدا ہے نمک سے، ہے فائق نمک پر حلاوت کی باتیں. حلاوت کا رتبہ جدا ہے نمک سے، ہے فائق نمک پر حلاوت کی باتیں. نہ دیکھو حسینوں کو نظریں جھکا لو، نہ ان کے خیالوں کو دل میں جگہ دو. نہ دیکھو حسینوں کو نظریں جھکا لو، نہ ان کے خیالوں کو دل میں جگا دو. بدل جائے ہے جن سے دل کا ہی قبلہ, یہ اتنی خدا سے ہے فرقت کی باتیں. بدل جائے ہے جن سے دل کا ہی قبلہ, یہ اتنی خدا سے ہے فرقت کی باتیں. ذرا میرے مرشد کی دیکھو فراست, چھوڑا کر حکومت سیاست کی باتیں. سکھائی ہے ہم کو خدا کی محبت, بصیرت امانت دیانت کی باتیں.
ماشاءاللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد. روزانہ الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد تفسیر کا درس چل رہا ہے, اور 21واں سپارہ سورہ احزاب الحمدللہ تقریباً اب آدھے پر پہنچ چکی ہے. سورہ احزاب, دراصل اس کو احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا واقعہ مذکور ہے. اور جب یہ واقعہ میں نے پڑھا, ساتھیوں نے سنا, تو پڑھنے والے جانتے ہیں, سننے والے جانتے ہیں کہ سب کی کیفیت جو ابھی پوری دنیا میں مسلمانوں کی اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حالت ہے, تو اس کو دیکھ کر ایسا لگا کہ مسلمانوں پر وہی غزوہ خندق دوبارہ جاری کر دی گئی ہے. تو دل چاہا کہ یہ واقعہ تفصیل سے, جیسے کہ تفسیر میں مذکور ہے, یہ سنایا جائے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر کس کس کی باتیں ہیں. جناب سائنسدانوں کی باتیں ہیں, سائنسدانوں کی تحقیق کی باتیں ہیں, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہم سے غائب کی جا رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں غزوہ بدر کیا ہے, غزوہ احد کیا ہے, غزوہ احزاب, غزوہ خندق کیا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ پتا ہے کہ جناب فلانے سن کے اندر فلانے ملک نے ورلڈ کپ جیتا تھا, اور اس وقت کپتان کون تھا, اور کپتان کا نام کیا تھا, اور کتنا اس کا انعام تھا, ساری باتیں پتہ ہیں. پتہ نہیں تو اللہ کے نبی کی سیرت ہی نہیں معلوم. ازواج مطہرات کتنی ہیں نہیں معلوم. میرے پیارے بھائی, سب سے پہلا حربہ کفار کا یہ رہا ہے کہ دین سے دور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ نبی اور نبی کے امتیوں میں دوری پیدا کی جائے. اور سب سے پہلا کام اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم سے دور کر دیا جائے. کیونکہ سیرت اگر ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگی تو عمل کا دل چاہے گا, جذبات ابھریں گے. اللہ کے نبی کی نماز ایسی تھی, اللہ کے نبی کی زندگی مبارکہ ایسی تھی, اللہ کے نبی کی زندگی مبارکہ میں کھانے کا انداز ایسا تھا, پینے کا انداز مبارک ایسا تھا, سونے کا انداز مبارک ایسا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی, کیسے کی. تو جب یہ زندگیوں میں یہ باتیں آنا شروع ہو جائیں گی, پڑھنا شروع ہو جائیں گی, تو سنت زندہ ہوگی. اور سنت کی مثال ایسی ہے جیسے پانی, اور گناہوں کی آلودگی ایسی ہے جیسے کیچڑ. کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے پانی مارا جاتا ہے نا, جتنا پانی ڈالو گے اتنا کیچڑ دھلے گا. تو اسی طرح جتنا سنت کو پھیلاؤ گے اتنا گناہوں کی زندگیاں ختم ہوں گی. یہ کب ہوگا؟ جب سیرت ہمیں معلوم ہوگی. نہ سیرت معلوم ہونے دو, نہ سیرت کے قریب جانے دو, نہ مسجدوں کے قریب جانے دو. آج سازش کے تحت جمعہ کی چھٹی ختم, ہاں 20-22 سال ہو گئے. ایک وقت وہ تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو جناب والا جمعے والے دن بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ جب بھائی بچے پہلے سے 12 بجے سے پہلے پہلے نہانا ہے, ہاں غسل کرنا ہے, پھر والد صاحب غسل کر کے سب جناب والا ہمارے بھائیوں کو لے کے, ہم تینوں کو لے کے مسجد جو ہے حاضر ہوا کرتے تھے, اور سب گھر سے ہی نکلتے تھے سب, اور مسجدوں میں پہلے پہنچنے کا اہتمام ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے پہلے بیانات میں بیٹھا کرتے تھے. اب تو جناب والا اسکول ہے بےچارے بچوں کا, وہ دوڑے بھاگے کسی طرح آ کر جمعہ پکڑ لے تو پکڑ لے, بیان تو دور کی بات ہے. اب بیان میں بتایا, ایک دوست آئے میرے پاس, ایک بات پوچھی, بلکہ میں کپڑا لینے گیا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک بات بتائیے, آپ دوستی بھی ہے ان سے فلاں مسئلہ. میں نے بتایا کہ یہ تو کبھی ہم نے سنا نہیں. میں نے کہا ہنستے ہوئے, میرے بھائی ہاں ارے بھائی خربوزے تھوڑے سے موتی ہے بھائی, سمجھا کرو, ایک بات بتاؤ تم جمعے میں کس ٹائم جاتے ہو. کہنے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا جمعے میں تو تم اس وقت پہنچتے ہو جب امام صاحب ہاں بس خطبے کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے, تم بھاگ بھاگ کے پہنچتے ہو. کہا بات تو ایسے ہی کہ نہ جانے کتنی دفعہ امام صاحب نے یہ بات بتائی ہوگی, بیانات کیے ہوں گے, اور جب آپ ہی غائب ہیں تو کیا آپ کے گھر میں آ کر آپ کا گریبان جھنجھوڑ کر بتائیں گے؟ مسئلہ یہ الزام فٹافٹ لگا دیتے جی ہم نے کبھی سنا نہیں. آپ کے نہ سننے پر دین موقوف نہیں ہے, دین تو دین ہے میرے بھائی. آپ نے پوچھا بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر آتے ہیں یا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ بچے کو لے کے بھاگے جا رہے ہیں, ٹیسٹ کرا رہے ہیں, ڈینگی تو نہیں ہو گیا, ملیریا تو نہیں ہو گیا, فلانا مرض تو نہیں ہو گیا. کیوں؟ جان قیمتی ہے میرے پیارے, جان سے زیادہ ایمان قیمتی. ہاں جان سے زیادہ ایمان قیمتی ہے, لیکن ایمان پر گھن لگ رہا ہے, دل کے اندر تکبر حسد کینا بغض دھوکہ دہی بدماشی نظر کی حفاظت نہ کرنا تمام عیوب پیدا ہیں, لیکن جا کر کسی مصلح سے اپنی اصلاح کرانے کی فکر نہیں ہے. بتاؤں گا کیسے شرم آتی ہے بھائی. بعض جگہ میرے حضرت والا فرمانے لگے کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہاں کسی شرم کی جگہ پر کوئی زخم ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کو بامرے مجبوری سے اتنا حصہ دکھاؤ گے نا بھائی, کہ ڈاکٹر دیکھے گا تو علاج شروع کرے گا, کاٹا جو اس کو کاٹا پیٹی کرے گا, زخم نکالے گا, اس سے پیپ نکالے گا, مجبوری ہے دکھانا پڑے گا, صحیح ہے جی. تو اس وقت چونکہ جان قیمتی ہوتی ہے تو اپنے سطر کی جگہ کو بھی دکھا دیتے ہو, تو ایمان کیوں نہیں قیمتی میرے اور آپ کے نزدیک؟ اس لیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر میرے پیارے سیرت نہیں, ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر سیرت نہیں ہے. جگہ جگہ سیرت کے درس ہونے چاہیے, ہاں جگہ جگہ سیرت سے جنا سیرت کے درسوں کو آباد کرنا چاہیے. ابھی اعلان ہو جائے مثال کے طور پہ عشاء کے بعد جناب درس ہوگا, حدیث کا درس ہوگا, حدیث پاک کا درس ہوگا, یا اصلاحی بیان ہوگا, یا سیرت کا درس ہوگا, دو چار آدمی بیٹھیں گے باقی تو سب ایسے بھاگیں گے. عصر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں روزانہ ایک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے, چھوٹی سی دو لائن کی ڈیڑھ لائن کی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہی کہوں گا کہ وقت ہی نہیں ہے, جلدی جلدی بھاگ جاتے ہیں. کون سنے گا بھائی, کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے, کون سنے؟ حدیث پاک ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, کوئی شیکسپیئر کی باتیں ہوتی تو. کل ہمارے ایک دوست گئے ہاسپٹل, ہاں تو ہو رہا ہوگا کوئی میچ ویچ, جناب والا جناب فٹافٹ برا والا کہہ رہا آپ کے پاس نیٹ ہے؟ اس کا جی ہے. کب ادھر آپ اسکور بتا دیں گے؟ کہ بھائی میں ان چکروں میں نہیں پڑتا. ہاں پھر ہمارے ساتھی نے بات کی, کیا آپ فلسطین میں شہید ہونے والوں کا اسکور بتائیں گے؟ کیا فلسطین میں زخمی ہونے والوں کا اسکور بتائیں گے؟ ہمیں گیند بلوں میں لگا کر, ہمیں اور آپ کو گیند بلوں سے چھکے میں لگا کر ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. ہاں اسرائیل کی کوئی ٹیم ہے بھائی؟ مجھے بتا دیجئے, فٹ بال ٹیم, کرکٹ ٹیم, ہاں ہاکی ٹیم, کوئی ٹیم نہیں ہے. ٹیمیں تو ہمیں بنا کر لاکھوں کروڑ روپیہ ایک ایک کھلاڑی پر خرچ کرا کے چھکے چوکے لگوا کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر, حرمین شریفین. مجھے تو پتہ نہیں چلا, میں لفٹ میں جا رہا تھا تو جناب ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ سے, میرے ہاتھ میں اس وقت موبائل تھا تو میں ایک ساتھی کو بات کرنے لگا, تو کمرے میں پہنچا ساتھی نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب آپ کی طرف متوجہ ہوئے میری طرف اور پوچھ رہے تھے آپ سے کہ ابھی اسکور کیا ہو گیا ہے. میں نے تو سنا ہی نہیں اسکور کیا ہو گیا. بھائی طواف کا اسکور بتاؤ نا, کتنے طواف کیے؟ آنسوؤں کا اسکور بتاؤ کہ اللہ کے رو رو کے کتنا منایا میرے پیارے بھائی, اللہ کے سامنے ہم کتنا روئے, اتنا درد ہوا مجھے, اتنی تکلیف بھائی کہ جناب والا پیمپر نہیں چھوڑ سکتے یہود و نصارہ کا. جی کیوں؟ مجھے میرا بچہ قیمتی ہے, وہ میرے بچے نہیں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے بچے نہیں ہیں؟ جب مسلمان کا دل اور درد ایک دوسرے کے لیے ایسا نہ ہونا تبھی مسلمان مغلوب ہو سکتا ہے, ورنہ مسلمان مغلوب نہیں ہو سکتا. ہاں مدینہ پاک میں جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لائے تو بھائی چارگی قائم کی, بھائی چارگی قائم کی. ہاں ایسا بھائی بھائی بنا دیا تھا انصار اور مہاجر کو، لو بھائی یہ گھر ہے جو تمہیں پسند ہے تم لے لو، یہ دکان ہے، یہ زمین ہے جو تمہیں پسند ہے لے لو. ہاں بعض روایات سے یہ تک ثابت ہے دو بیویاں، ہاں اس پردے کا حکم نہیں تھا، ایک کو طلاق دیتا ہے جو ایک سے تم شادی کر لو. آپ بتائیے کس قدر قربانی کا معاملہ ہے، کس قدر قربانی کا معاملہ ہے. آج ہم میچ دیکھ رہے ہیں، ہماری دسترخوانوں پر کولڈ ڈرنکیں چل رہی ہیں، ہمارے دسترخوانوں پر یہ کولڈ ڈرنک نہیں چل رہی ہے میرے پیارے بھائی، یہ فلسطینی مسلمان بہن بھائی بچے بوڑھے جوان، یہ ان کا ہم خون پی رہے ہیں، یہ ہم ان کا خون پی رہے ہیں. کوک نہیں پی رہے ہو، ہم پیپسی نہیں پی رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کا خون پی رہے ہیں، خون پی رہے ہیں. اس لیے سیرت سے جب زندگی دور ہوتی ہے نا تو یاد رکھنا ہمیشہ امت گمراہی کی طرف جاتی ہے. آج کتابوں کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات ہیں. پہلے نصاب میں سورہ نور لازم تھی میٹرک یا نوی کے اندر، ہاں ختم، سورہ نور نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پردے کے احکامات ہیں. سورہ احزاب تھی چونکہ پردے کے احکامات ہیں، جنگ کے احکامات ہیں، نکالو 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 باہر نکالو زندگیوں سے. شیکسپیئر کے دادا کے نانا کے پھپھا کے چچا کا نام کیا تھا وہ ہمارے بچے کو پتا ہے؟ وہ ہمارے بچے کو پتا ہے؟ ایٹم بم کس نے سب سے پہلے بتایا گرایا تھا بھائی، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کس نے گرایا تھا؟ پائلٹ کا نام پتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے نام بتانا بچوں، وہ کہتے ہیں ازواج مطہرات ہوتی کون ہے؟ یہ تک معلوم نہیں. تو جب کسی امت کو تباہ کرنا ہوتا ہے اس کو اس کے بڑوں کی سیرت سے جدا کر دیا جاتا ہے. اس لیے علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال ایسی ہے، بھائی کہیں نہیں ہے نا، آپ کا اپنا گھر تو موجود ہے، اپنے بچے تو موجود ہیں. سیرت پاک کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، ہاں قاری اسلم صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ، ہاں ان کی کتاب ہے میرے بھائی، لے لو، ایک جلد کے اندر کتاب ہے، 300-350 روپے کی کتاب مل جاتی. اس کی تعلیم اپنے گھر میں شروع کرو، زندگی نہ بدلے تو کہنا کہ کیا کہہ رہا تھا. ایسی کتاب اتنے درد سے لکھی گئی ہے کہ پہلا صفحہ پڑھنا شروع کریں دل کے اندر جو ہے طبیعت عجیب سی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی. سیرت کا درد اس لیے اپنے اوپر فرض کر لو تاکہ اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے بچوں پر جو ہے نا اثر انداز ہو، اثر انداز ہو. بہرحال آج غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں اس کا واقعہ سنانا مقصود ہے. الحمدللہ صبح جو حضرات یہاں پر حاضر رہتے ہیں مسجد کے اندر انہوں نے تو پورا واقعہ سنا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن آج کل کی صورت حال کے اندر دل چاہا کہ یہ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اس کا واقعہ تفصیل سے سنا دیا جائے. فرماتے ہیں کہ چوتھی پانچویں ہجری میں بنی نذیر کے یہودی جنہیں اسلام دشمنی کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کو اکسا کر مدینے پر چڑھائی کی. پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے پڑوس ملک کے اندر پوری نیٹو کی 52 فوجیں، 52 ملکوں کی فوجیں اتاری گئیں. کون اکسا رہا ہے؟ یہود و نصارہ اکسا کر سب کو لے کر آ رہے ہیں. نیٹو کی فوج اب اسرائیل کیوں نہیں جاتی؟ اس پر کیوں نہیں بمباری کرتی؟ اس پر کیوں نہیں پابندیاں لگائی جاتی؟ کیوں نہیں اقوام متحدہ اٹھتا؟ اٹھے گا اقوام متحدہ میرے بھائی، اقوام متحدہ اٹھے گا، لیکن جس دن یہ اسرائیل تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آئے گا پھر کہیں گے سیز فائر کرو، سیز فائر کرو، سیز فائر کرو. عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کو اکسا کر مدینے پر چڑھائی کی، جن کی فوجوں کا اندازہ واقعہ نگاروں نے 12,000 ذکر کیا ہے. مسلمان کل 3,000 تھے، بعض منافق بھی شامل تھے. مدینے کے گرد خندق کھودی گئی، خندق کے ایک طرف کافر اور دوسری طرف مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اور 20-25 دن اسی طرح ڈٹے رہے. ادھر یہودیوں کا قبیلہ بنی قریظہ جو ایک مضبوط قلعے میں مدینے کے مشرق میں رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان توڑ کر مکے کے کافروں کے ساتھ مل گئے تھے. یہودوں کا تو یہی مزاج ہے، فوراً عہد و پیمان توڑ دو. ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو، جب تم ہر طرف سے گھر گئے تھے تو تمہاری نجات کا سامان کر دیا، انشاءاللہ یہ بھی نجات کا سامان ہوگا. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہوتا ہے بعض چیزیں, اللہ فرماتے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, تم پر قتال فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تم کو ناپسندیدہ ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تم اچھا سمجھتے ہو پسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے وہ بری ہوتی ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے, اللہ جانتے اللہ جانتے ہیں. صحیح ہے جی. تو آج تو ہم بزدلوں والی زندگی گزار رہے ہیں نا, الحمدللہ وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کو دیکھیں کیسے کیسے جذبات ہیں, کیسے کیسے ان کے جذبات ہیں جو وہاں کے زخمی ہسپتالوں میں ہیں. وہاں پر جب انٹرویو لیے جا رہے ہیں تو زخمیوں کے جو حوصلے ہیں وہ صحت مندوں سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں, صحت مندوں سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں. غزہ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں نا, ہاں وہ غزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, غزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اللہ ایمانی کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں. ہم میں اور آپ یہاں کتنا بیان کر لیں اور سن لیں, حرمین شریفین کے اندر کتنا طواف کر لیں, لیکن عین جہاد کے موقع پر جو ایمانی کیفیت اللہ عطا فرماتے ہیں ویسی ایمانی کیفیت کسی بھی موقع پر عطا نہیں ہوتی. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب, اس میں بھی انشاءاللہ کسی وقت میں عرض کروں گا انشاءاللہ. ان اشعار پر ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالی کا احسان یاد کرو کہ جب تم ہر طرف سے گھر گئے تھے تو تمہاری نجات کا سامان کر دیا, آندھی آئی اور اللہ فرماتے فرشتوں کا لشکر جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا تھا بھیج دیا. ہم اللہ سے یہی مانگتے ہیں اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ آج فلسطینی مسلمانوں کی مدد اللہ فرشتوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں, فرشتوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اور ایک آواز آئی بھاگو بھاگو, تمہاری حالت یہ تھی کہ مدینے کے مشرق کی طرف سے جو اونچا علاقہ تھا اور مغرب کی طرف سے جو نیچا حصہ تھا تمہیں دشمنوں نے اکٹھے ہو کر گھیر لیا تھا, دہشت کے مارے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور غم کے مارے تمہارے دل گلوں تک پہنچ گئے تھے, مصیبت واقعی اتنی شدید تھی کہ تمہارے اوسان خطا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے گزرنے لگے تھے, سب اپنی اپنی اٹکلیں لڑا رہے تھے, کوئی کہتا کہ بس اب خاتمہ ہے, ایسی مصیبت پہلے کبھی نہ آئی تھی, اب کے شاید ہی بچیں. بعض کمزور یقین والوں کے منہ سے بھی خوف کی وجہ سے نا امیدی کی باتیں نکلنے لگیں. حقیقت میں ایک طرف تقریباً سارا عرب سامان اور ہتھیاروں سے لیس حملے کے لیے کھڑا تھا, وہ فقط خندق کو دیکھ کر جھجک رہے تھے ورنہ کب کا حملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا ہوتا. دوسری جانب اندر والے یہودیوں نے عہد و پیمان توڑ ڈالے, بظاہر ان سب سے نمٹنے کا کوئی سامان نہ تھا اور واقعی یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا. دل ہل گئے, خوف و ہراس نے ہر طرف سے گھیر لیا, منافق اور دل کے کھوٹے لوگ برملا کہنے لگے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے وعدے کہاں گئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ جو منافق ہوتا ہے نا اور جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے جب آزمائش آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتا, اللہ کا وعدہ کہاں ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہاں مجاہد ہر صورت میں کامیاب ہے, اگر غازی بنے تو بھی کامیاب, شہید بنے تو بھی کامیاب. جیسا معتب بن قشیر اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب خندق کھودتے وقت پتھر پر کدال نگلے سے کئی بار ایسی چمک نکلی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو فارس اور روم اور شام کے محل اس کی روشنی میں نظر آئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے. جب کافروں کے لشکروں نے مدینے کو ہر طرف سے گھیر لیا تو یہ لوگ کہنے لگے یہ تو حالت ہے اور اس پر روم و فارس کے فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے, یہ محض دھوکا ہے, اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ سمجھتے تھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے تھے. غزوہ احزاب یا خندق کی جنگ سن 5 ہجری میں لڑی گئی, اس سے پہلے کافر بدر اور احد کی جنگ میں مسلمانوں کو مغلوب کرنے میں ناکام ہو چکے تھے, مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی, اسلام قوت پکڑ رہا تھا اور یہی چیز کافروں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھے. اس دوران بنو نذیر کے 20 سردار مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف اپنی مدد کا یقین دلایا. اس کے بعد بنو نذیر کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش کی طرح انہیں بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا. یہ سارے واقعات غور سے سننا ایک ایک لفظ کو تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہی حالات عین ایسے ہی ابھی بھی مسلمانوں کے خلاف ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر انہوں نے عرب کے بعد دوسرے قبیلوں کو بھی ساتھ ملایا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ مکے کے کافر پہلے ہی کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے، وہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق یہ سارے قبیلے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے اور چند دن میں مدینے کے قریب 10,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینے کی کل آبادی سے بھی زیادہ تھا۔ جو ہی کافروں کا یہ لشکر مدینے کے قریب آیا، مخبروں نے اس کی اطلاع مدینے میں کر دی۔ اطلاع پاتے ہی پیغمبر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے قریب کھندہ کھودی گئی۔ پیغمبر نے 10-10 آدمیوں کو 40-40 گز کے ٹکڑے کو کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 3.5 میل لمبی یہ خندق 6 دن میں مکمل کر لی گئی۔ یہ خندق اتنی چوڑی کھودی گئی کہ کوئی اس کا چھلانگ لگا کر پار نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کوئی بیچ میں گر جاتا تو اتنی گہری تھی کہ کوئی نکل نہیں سکتا تھا۔ خندق کی کھدائی کے دوران بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ پیغمبر کے بعض معجزے بھی ظاہر ہوئے۔ بھوک کی حالت میں صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودتے رہے۔ اتنے میں دشمن بھی خندق تک پہنچ گیا اور مسلمانوں کا یہ دفاعی منصوبہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس خندق کو پار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کسی نے خندق کو پار کرنے کی کوشش کی تو گر کر جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ کافروں کی طرف سے مدینے کا گھیراؤ 25 دن یا 1 ماہ تک جاری رہا، مگر کافر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد 2 طرح سے کی۔ ایک تو ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، اور دوسرا سخت آندھی بھیجی جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، اونٹ بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ فرشتوں کا لشکر اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں بھی مسلمانوں کے لیے بھیجا تھا۔ فرشتے براہ راست تو جنگ نہیں لڑتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دل مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر جس شخص کو اعتماد ہو کہ اس کے ساتھ فرشتے کی جماعت موجود ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال کافروں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور مسلمان ان کے ناکام منصوبے سے محفوظ رہے۔ قرطبی اور مظہری کے حوالے سے احزاب میں غزوہ احزاب کا واقعہ لکھا ہے کہ احزاب حزبن کی جمع ہے، جس کے معنی پارٹی یا جماعت کے آتے ہیں۔ اس جنگ میں کافروں کی مختلف جماعتیں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینے پر چڑھ آئی تھیں، اس لیے اس جنگ کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا ہے۔ اور چونکہ اس جنگ میں دشمن کے آنے کے راستے پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ پیغمبر جس سال مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے، اس کے دوسرے سال میں بدر کی جنگ کا واقعہ پیش آیا، تیسرے سال میں احد کی جنگ پیش آئی، چوتھے سال میں یہ خندق کی جنگ واقع ہوئی، اور بعض روایتوں میں اسے پانچویں سال کا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال ہجرت کے شروع سے اس وقت تک کافروں کے حملے مسلمانوں پر مسلسل جاری تھے۔ جنگ خندق کا حملہ بڑی بھرپور طاقت اور قوت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس سے پیغمبر اور صحابہ کرام پر یہ جنگ دوسری سب جنگوں سے زیادہ سخت تھی، کیونکہ اس میں حملہ آوروں کی تعداد 12,000 سے 15,000 تک بدلائی گئی ہے، اور اس طرح مسلمان کل 3,000 سے بھی کم تھے۔ جنگی سامان کے ساتھ بھی کم تھا، سردی کا زمانہ بھی تھا۔ قرآن کریم نے تو اس واقعے کی شدت بڑی ہولناک صورت میں یہ بیان فرمائی ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے۔ مگر جیسا کہ یہ وقت مسلمانوں پر سب سے زیادہ سخت تھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی بھرپور تھی، جس سے مشرکوں، یہودی اور منافقوں کی کمر ٹوٹ گئی، اور آگے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ مسلمانوں پر کسی حملے کا ارادہ کر سکیں۔ اس لحاظ سے یہ جنگ کفر و اسلام کا آخری معرکہ تھا جو مدینہ منورہ کی زمین پر ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال میں لڑا گیا۔ اس واقعے کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ یہود کے قبیلہ بنی نظیر اور قبیلہ ابو وائل کے تقریباً 20 آدمی جو پیغمبر اور مسلمانوں سے سخت دشمنی رکھتے تھے، مکہ مکرمہ پہنچے اور قریشی سرداروں سے ملاقات کر کے ان مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا۔ قریشی سردار سمجھتے تھے کہ جس طرح مسلمان ہماری بت پرستی کو کفر کہتے ہیں اور اس لیے ہمارے مذہب کو برا سمجھتے ہیں، یہودیوں کا بھی یہی خیال ہے، تو ان سے موافقت و اتحاد کی کیا توقع رکھی جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہودیوں سے سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دین و مذہب کا اختلاف ہے، اور آپ لوگ اہل کتاب اور اہل علم ہیں، پہلے ہمیں یہ بتلائیے کیا آپ کے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا؟ سیاست کے میدان میں جھوٹ بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ ان یہودیوں نے اپنے علم و ضمیر کے بالکل خلاف ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے۔ اس پر یہ لوگ کچھ مطمئن ہوئے، مگر اس پر بھی معاملہ یہ ٹھہرا کہ 20 آدمی یہ آنے والے اور 50 آدمی قریش سرداروں کے مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ کی دیواروں سے سینہ لگا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کریں کہ ہم میں سے جب تک 1 آدمی بھی زندہ رہے گا ہم ان کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ یہ یہودی قریش کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد عرب کے ایک بڑے اور جنگجو قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو بتلایا کہ ہم اور قریش اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ اس نئے دین اسلام کے پھیلانے والوں کا ایک مرتبہ سب مل کر خاتمہ کر دیں، آپ بھی اس پر ہم سے معاہدہ کریں۔ اور ان کو یہ رشوت بھی پیش کی کہ خیبر میں جس قدر کھجور ایک سال میں پیدا ہوں گی اور بعض روایتوں میں اس کا نصف قبیلہ غطفان کو دیا جائے گا۔ قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حسن نے اس شرط کے ساتھ ان سے شرکت منظور کر لی اور یہ لوگ بھی جنگ میں شامل ہو گئے۔ اور آپس کے فیصلے کے مطابق مکے سے قریشیوں کا لشکر 4000 جوانوں، 300 گھوڑوں اور 1000 اونٹوں کے سامان کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلا اور مرے زہران میں ٹھہرا۔ یہاں قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجاع، قبیلہ بنی مرہ، قبیلہ بنی گنانہ، قبیلہ فزارہ اور غطفان کے سب قبیلے شامل ہو گئے، جن کی مجموعی تعداد بعض روایتوں میں 10، بعد میں 12 اور بعد میں 15000 بیان کی گئی ہے۔ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والا لشکر 1000 تھا، پھر احد کی جنگ میں حملہ کرنے والا لشکر 3000 کا تھا۔ اس مرتبہ لشکر کی تعداد بھی ہر مرتبہ سے پہلے زائد تھی اور سامان بھی، اور تمام عرب اور یہودی قبیلوں کی اتحادی طاقت بھی۔ مسلمانوں کی جنگی تیاری، بے سننا کہ مسلمان کیسی جنگی تیاری کرتے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کی جنگی تیاری 3 چیزوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر توکل۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس اللہ کے نام کی طاقت ہے۔ نمبر 2، باہمی مشورہ۔ نمبر 3، طاقت کے مطابق جنگی تیاری۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو سب سے پہلے کلمہ جو زبان پر آیا، زبان مبارک پر آیا، یہ تھا ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی۔ انشاءاللہ ہم سب کو اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کے بھی اللہ ہی تعالیٰ کافی ہے، کوئی مدد کرے یا نہ کرے اللہ کی مدد انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے اور وہی ہمارا بہتر کام بنانے والا ہے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا جس میں سلمان فارسی بھی شامل تھے، انہوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھودنے اور مدینے میں رہ کر دشمن سے مقابلے کا مشورہ دیا۔ پیغمبر نے یہ مشورہ قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دے دیا اور خود بھی اس کام میں شریک ہوئے۔ خندق کی کھدائی، یہ خندق سلا پہاڑ کے پیچھے اس پورے راستے کی لمبائی پر کھودنا طے ہوا جس سے مدینے کے شمال کی طرف سے آنے والے دشمن آ سکتے تھے۔ اس خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی خود پیغمبر نے کھینچی۔ یہ خندق شیخین سے شروع ہو کر سلا پہاڑ کے مغربی کنارے تک آئی اور بعد میں اسے بڑھا کر وادی بطحان اور وادی راتونا کے مقام تک پہنچا دیا گیا۔ اس خندق کی کل لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی۔ چوڑائی اور گہرائی کی صحیح مقدار کسی روایت سے معلوم نہیں ہوئی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ چوڑائی اور گہرائی بھی خاصی ہوگی جس کو پار کرنا دشمن کے لیے آسان نہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے خندق کھودنے کے واقعے میں یہ آیا ہے کہ وہ روزانہ 5 گز لمبی اور 5 گز گہری خندق کھودتے تھے، اس سے خندق کی گہرائی 5 گز کہی جا سکتی ہے۔ اسلامی لشکر کی تعداد، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کل 3000 تھی اور کل 36 گھوڑے تھے۔ جس وقت یہ اسلامی لشکر مقابلے کے لیے روانہ ہونے لگا تو جو منافق لوگ مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے انہوں نے پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ کچھ چھپ کر نکل گئے، کچھ لوگوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے پیغمبر سے واپسی کی اجازت لینی چاہی۔ یہ اپنے اندر سے ایک نئی آفت پھوٹی۔ ان آیتوں میں انہی منافقوں کے متعلق چند آیتیں اتریں۔ خندق کی کھدائی کی تقسیم پورے لشکر پر کی گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے مہاجرین و انصار کو 10-10 آدمیوں کی جماعت میں تقسیم کر کے ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا۔ ایک عظیم معجزہ، اتفاق سے جو حصہ خندق کا حضرت سلمان وغیرہ کے حوالے تھا اس میں ایک سخت اور چکنے پتھر کی چٹان نکل آئی۔ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ عمر ابن عوف فرماتے ہیں کہ اس چٹان نے ہمارے اوزار توڑ دیے اور ہم اس کے کاٹنے سے عاجز ہو گئے۔ تو میں نے سلمان سے یہ کہا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ سے کچھ ہٹ کر خندق کھودیں اور ذرا سا ٹیڑھا کر کے اس کو اصل خندق سے ملا دیں، مگر پیغمبر کی کھینچی ہوئی لکیر سے ہمیں اپنے رائے سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کر کے حکم حاصل کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بتلایا۔ آپ خود بھی اپنے حصے کے خندق میں کام کر رہے تھے، خندق کی مٹی کو اس جگہ سے ہٹانے میں مصروف تھے۔ حضرت برا بن عازل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی جسم مبارک کو غبار نے ایسا ڈھانپ لیا تھا کہ پیٹ اور پیٹ کی کھال نظر نہ آتی تھی۔ ان کو کوئی مشورہ یا حکم دینے کے بجائے خود ان کے ساتھ موقع پر تشریف لائے اور 10 حضرات صحابہ ماں سلمان اور فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو جو اس کو کھودنے میں مصروف تھے خندق کے اندر اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل ہو گئے اور کدال اپنے ہاتھ میں لے کر اس چٹان پر ماری. اس نے ایک ہی مرتبہ کدال مارنے سے چٹان کا ایک تہائی حصہ کٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک روشنی پتھر کی چٹان سی نکلی. اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ کدال ماری, ایک تہائی چٹان اور کٹ گئی اور اسی طرح پتھر سے ایک اور روشنی نکلی. تیسری مرتبہ پھر کدال ماری تو باقی چٹان بھی کٹ کر ختم ہو گئی اور پیغمبر خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر جو خندق کے کنارے پر رکھ دی تھی اٹھا لی اور ایک طرف بیٹھ گئے. اس وقت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر, آپ نے جتنی مرتبہ اس پتھر پر کدال ماری میں نے ہر مرتبہ پتھر سے ایک روشنی نکلتے دیکھی. پیغمبر نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا, کیا واقعی تم نے یہ روشنی دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر, میں نے اسے اپنی آنکھوں سے اچھی طرح دیکھا ہے. پیغمبر نے فرمایا, پہلی مرتبہ میں جو روشنی نکلی میں نے اس روشنی میں یمن اور کسرا کے شہروں کے محل دیکھے اور جبریل امین نے مجھے بتلایا کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی. جب میں نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو اس روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ محل دکھائے گئے اور جبریل امین نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی. یہ ارشاد سن کر سب مسلمان مطمئن ہو گئے اور آئندہ کی کامیابی پر یقین ہو گیا. اس وقت جو منافق خندق کی کھدائی میں شامل تھے وہ کہنے لگے, تمہیں محمد کی بات پر حیرت و تعجب نہیں ہوتا؟ وہ تمہیں کیسے بیکار وعدے سنا رہے ہیں نعوذ باللہ کہ مدینے میں خندق کی گہرائی کے اندر انہیں ہیرا مدائن اور کسرا کے محل نظر آ رہے ہیں اور یہ تم لوگ ان کو فتح کرو گے؟ ذرا اپنے حال کو دیکھو, تمہیں اپنے تن بدن کا تو ہوش نہیں, پیشاب بہانے کی ضرورت پوری کرنے کی مہلت نہیں, تم ہو جو کسرا وغیرہ کے ملک کو فتح کرو گے. اسی واقعے پر یہ آیت اتری, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. غور کیجئے, اس وقت مسلمانوں کے ایمان اور پیغمبر کے خبر پر پورے یقین کے ساتھ سخت امتحان تھا کہ ہر طرف سے کافروں کے گھیرے میں ہیں, خندق کھودنے کے لیے مزدور اور خادم نہیں, خود ہی یہ محنت ایسی حالت میں برداشت کر رہے ہیں کہ سخت سردی نے سب کو پریشان کر رکھا ہے. ہر طرف سے خوف ہی خوف ہے, بظاہر بچنے کی کوئی امید نہیں. دنیا کی عظیم حکومتیں روم و کسرا کی فتح کی خوشخبری پر یقین کس طرح ہو, مگر ایمان کی اہمیت سب عملوں سے زیادہ اسی بنا پر ہے کہ اسباب و حالات کے سراسر خلاف ہونے کے وقت بھی ان کو پیغمبر کے ارشاد میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا. یہ کس کو معلوم نہیں کہ صحابہ کرام پیغمبر کے ایسے جان قربان کرنے والے خادم تھے جو کسی حال میں بھی یہ نہ چاہتے تھے کہ پیغمبر خود بھی اس مزدوری کی محنت میں ان کے ساتھ شریک ہوں, مگر پیغمبر نے صحابہ کرام کی دلجوئی اور امت کی تعلیم کے لیے اس محنت و مزدوری میں برابر کا حصہ لیا. اسی خندق کی کھدائی کے دوران وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ آپ شدید فاقے سے ہیں. اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہو تو پکا لو, پیغمبر فاقے سے ہیں. بیوی نے کہا, ہمارے گھر میں ایک سا بر جو رکھے ہیں, میں ان کو پیس کر آٹا بناتی ہوں. ایک سا ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے. بیوی پیسنے پکانے میں لگی, گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا. حضرت جابر نے اس کو ذبح کر کے گوشت تیار کیا اور پیغمبر کو بلانے کے لیے چلے تو بیوی نے پکار کر کہا, دیکھیے پیغمبر کے ساتھ بہت بڑا مجمع صحابہ کا ہے, صرف پیغمبر کو کسی طرح تنہا بلا لائیں, مجھے شرمندہ نہ کیجیے گا کہ صحابہ کرام کا بڑا مجمع چلا ہے. حضرت جابر نے پیغمبر سے پوری صورت حال بیان کر دی کہ صرف اتنا کھانا ہے, مگر آپ نے پورے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. حضرت جابر حیران تھے, گھر پہنچے تو بیوی نے سخت پریشانی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ آپ نے پیغمبر کو اصل حقیقت اور کھانے کی مقدار بتلا دی تھی؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ ہاں میں وہ بتلا چکا ہوں. تو وہ مطمئن ہو گئی, پھر ہمیں کچھ فکر نہیں. واقعی کی تفصیل اس جگہ غیر ضروری ہے, اتنا معلوم کر لینا کافی ہے کہ خود پیغمبر نے اپنے مبارک ہاتھوں سے روٹی اور سالن سب کو دینے اور کھلانے کا اہتمام فرمایا اور پورے مجمع نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اور حضرت جابر فرماتے کہ سب مجمع کے فارغ ہونے کے بعد بھی نہ ہماری ہنڈیاں میں سے کچھ گوشت کم نظر آتا تھا اور نہ گوندے ہوئے آٹے میں کوئی کمی نظر آتی تھی. ہم سب گھر والوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا, باقی پڑوسیوں میں بھی تقسیم کر دیا. اس طرح 6 دن میں جب خندق سے فراغت ہو گئی تو کافروں کا لشکر آ پہنچا اور پیغمبر اور صحابہ کرام نے سلا پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف رکھ کر فوج کی صف بندی کر دی. اس وقت 10-12 ہزار کے مسلح لشکر کے ساتھ 3 ہزار بے سر و سامان لوگوں کا مقابلہ بھی عقل میں آنے کی چیز نہ تھی. اس پر ایک اور نیا اضافہ ہوا کہ لشکر میں قبیلہ بنو نذیر کا سردار حوی ابن اختب, جس نے سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دشمنی پر جمع کرنے میں بڑا کام کیا تھا, مدینے پہنچ کر یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. پیغمبر اور صحابہ کو اس کی اطلاع ملی تو اس وقت اس وقت میں ان کے وعدہ توڑنے کا سخت صدمہ پہنچا اور اس بات پر بڑی فکر ہو گئی کہ لشکر کے راستے پر تو خندق کھود دی گئی تھی مگر یہ لوگ تو مدینے کے اندر تھے، ان سے بچاؤ کیسے ہو؟ قرآن کریم میں جو اس جملے کے متعلق فرمایا کہ کافروں کے لشکر تم پر اوپر اور نیچے سے چڑھائے تھے، اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ اوپر کی جانب سے مراد بنو قریظہ ہے اور نیچے سے آنے والی باقی لشکر کی جماعت مراد ہے۔ پیغمبر نے اس وعدہ خلافی کی حقیقت اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے انصار کے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور قبیلہ حضرت کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو وقت کی صورت میں کعب کے پاس بھیجا کہ اس سے گفتگو کریں اور یہ ہدایتیں دے دیں کہ اگر وعدہ خلافی کا واقعہ غلط ثابت ہو تو سب صحابہ کے سامنے کھل کر بیان کر دینا، اور صحیح ثابتوں کو دھو تو آ کر گول مول بات کہنا جس سے ہم سمجھ لیں اور عام صحابہ کرام میں پریشانی پیدا نہ ہو۔ یہ دونوں صحابہ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی سچی ہے، واپس آ کر ہدایت کے مطابق گول مول بات کہہ کر پیغمبر کو عہد شدنی کا واقعہ صحیح ہونے سے خبردار کر دیا۔ اس وقت جبکہ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کا دوست تھا وہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا، منافقوں میں سے بعض نے تو کھل کر پیغمبر کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب جنگ کی یہ صورت تھی کہ خندق کی وجہ سے کافروں کا لشکر اندر نہ آ سکتا تھا، اس کے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کا لشکر تھا، دونوں میں ہر وقت تیر اندازی کا سلسلہ رہتا تھا۔ اسی حال میں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا، نہ کھل کر کوئی فیصلہ کن جنگ ہوئی اور نہ کسی وقت بے فکری، دن رات صحابہ کرام اور پیغمبر خندق کے کنارے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اگرچہ پیغمبر خود بھی محنت و مشقت میں شریک تھے مگر آپ پر یہ بات بہت سخت تھی کہ صحابہ کرام سب کے سب سخت بے چینی میں ہیں۔ پیغمبر کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ قبیلہ غطفان کے رئیس نے ان یہودیوں کے ساتھ شرکت خیبر کی آدھی کھجوروں کی لالچ میں کی ہے۔ آپ نے غطفان کے دو سردار عیینہ ابن حصن اور ابو الحارث ابن عمر کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم تمہیں مدینہ طیبہ کا ایک تہائی پل دیں گے اگر تم اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان سے واپس چلے جاؤ۔ یہ گفتگو درمیان میں تھی اور دونوں سردار راضی ہو چکے تھے، قریب تھا کہ معاہدہ صلح پر دستخط ہو جائے مگر پیغمبر نے ارادہ کیا تھا کہ صحابہ کرام سے اس معاملے میں مشورہ لیں۔ قبیلہ اوس و خزرج کے دو بزرگ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو بلا کر ان سے مشورہ لیا۔ دونوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اگر آپ کو اس کام کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو ہمارے کچھ کہنے کی مجال نہیں، ہم قبول کریں گے، ورنہ بتائیے کہ یہ آپ کی رائے ہے یا آپ نے ہمیں مشقت و تکلیف سے بچانے کے لیے تکبیر کی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، نہ اللہ کا حکم ہے نہ میری رائے، بلکہ صرف آپ لوگوں کو مصیبت و تکلیف میں دیکھ کر یہ صورت اختیار کی ہے کیونکہ آپ لوگ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہو، میں نے چاہا دشمنوں کی قوت کو اس طرح فوراً توڑ دیا جائے۔ اگر سعد بن معاذ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم جس وقت بتوں کو پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتے تھے اور نہ اس کی عبادت کرتے تھے، اس وقت لوگوں کو ہمارے شہر کے پھل میں سے ایک دانے کی امید رکھنے کی ہمت نہیں تھی، اس کے علاوہ کہ وہ ہمارے مہمان ہوں اور مہمانی کے طور پر ہم ان کو کھلا دیں یا پھر ہم سے خرید کر لے جائیں۔ آج جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کرا دی ہے اور اسلام کا اعزاز عطا فرمایا، کیا آج ہم ان لوگوں کو اپنا پھل اور اپنے مال دے دیں گے؟ ہمیں ان کی صلح کی کوئی حاجت نہیں، ہم تو ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ پیغمبر نے سعد کی غیرت کو دیکھ کر اپنا ارادہ چھوڑ دیا اور فرمایا، تمہیں اختیار ہے جو چاہے کرو۔ سعد نے صلح نامے کا کاغذ ان کے ہاتھوں سے لے کر تحریر مٹا دی۔ ادھر خندق کے دونوں طرفوں سے تیر اندازی اور پتھراؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت سعد بن معاذ بنی حارثہ کے قلعے میں جہاں عورتوں کو محفوظ کر دیا گیا تھا اپنی والدہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں بھی اس وقت قلعے میں تھی، عورتوں کے لیے پردے کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا، میں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ ایک چھوٹی زرہ پہنے ہوئے ہیں جن میں سے ان کے ہاتھ نکل رہے ہیں اور ان کی والدہ ان سے کہہ رہی ہے کہ جلدی جاؤ، جلدی کرو، پیغمبر کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ کہاں ہے آج ایسی والدات؟ ہاں، میں نے ان کی والدہ سے کہا، ان کے لیے کوئی بڑی زرہ ہوتی تو بہتر تھا، مجھے ان کے ہاتھ پاؤں کا خطرہ ہے جو زرہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ والدہ نے کہا، کچھ حرج نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ لشکر میں پہنچے تو ان کو تیر لگا جس سے ان کے گھٹنے کو کاٹ دیا۔ اس وقت سعد نے یہ دعا کی، یا اللہ، اگر آئندہ بھی قریش کا کوئی حملہ پیغمبر کے مقابلے پر ہونا ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھیے، کیونکہ اس سے زیادہ میری کوئی تمنا نہیں کہ میں اس قوم سے جنگ کروں جنہوں نے پیغمبر کو تکلیفیں پہنچائیں، وطن سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائی، اس واقعے کو کافروں کا آخری حملہ بنا دیا، اس کے بعد ان کو مسلمانوں پر چڑھانے کی ہمت نہ رہی۔ اس واقعے میں صحابہ کرام اور پیغمبر کو رات بھر خندق کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، اگر کس وقت آرام کے لیے لیٹے بھی تو ذرا کسی طرف سے شور و شغب کی آواز آئی تو پیغمبر اسلحہ باندھ کر میدان میں تشریف لے آتے تھے۔ جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہو گئی تو پیغمبر نے کافروں کے لیے بدعا کی اور تین دن پیر منگل بدھ میں مسجد فتح کے اندر مسلسل کافروں کے لشکر کی شکست و فرار اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا فرماتے رہے۔ تیسرے روز بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی اور پیغمبر صحابہ کرام کے بعد تشریف لائے، فتح کی خوشخبری سنائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اس وقت کے بعد تک کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پیش نہیں آئی. دشمنوں کی صفوں میں قبیلہ غفان ایک بڑی طاقت تھی. حق تعالیٰ کی قدرت نے انہی میں سے ایک شخص نعیم ابن مسعود کے دل میں ایمان ڈال دیا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور بتلایا کہ ابھی تک میری قوم میں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اب مجھے فرمائیے کہ میں مسلمانوں کی کیا خدمت کروں. پیغمبر نے فرمایا کہ تم اکیلے آدمی یہاں کوئی خاص کام نہ کر سکو گے. اپنے قوم میں واپس جا کر انہی میں مل کر اسلام کی مدد کا کوئی کام کر سکے تو کرو. نعیم ابن مسعود ذہین سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے ایک منصوبہ دل میں بنا لیا اور پیغمبر سے اس کی اجازت چاہی کہ میں ان لوگوں میں جا کر جو مصلحت دیکھوں کہوں. آپ نے اجازت دے دی. نعیم ابن مسعود یہاں سے بنو قریظہ کے پاس گئے جن کے ساتھ زمانے جاہلیت میں ان کے پرانے تعلقات تھے. ان سے کہا اے بنو قریظہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا پرانا دوست ہوں. انہوں نے اقرار کیا کہ ہمیں تمہاری دوستی میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد نعیم ابن مسعود نے بنو قریظہ کے سرداروں سے خیرخانہ انداز میں سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں قریش مکہ سے ہوں یا ہمارا قبیلہ غطفان یا دوسرے یہودی قبیلے ان کا وطن یہاں نہیں. یہ اگر شکست کھا کر بھاگ جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں. تمہارا معاملہ ان سے مختلف ہے. مدینہ تمہارا وطن ہے. تمہاری عورتیں مال سب یہاں ہیں. اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور بعد میں یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا تم تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اس لیے تمہاری خیرخواہی کے لیے مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ میں شریک نہ ہو جب تک یہ لوگ اپنے خاص سرداروں کی ایک تعداد تمہارے پاس رہن نہ رکھ دیں کہ وہ تم کو مسلمانوں کے حوالے کر کے نہ بھاگ جائیں. بنو قریظہ کو ان کا یہ مشورہ بہت اچھا معلوم ہوا اور اس کی قدر کی اور کہا کہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا. اس کے بعد نعیم ابن مسعود قریشی سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہوں. مجھے ایک خبر ملی ہے. تمہاری خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں وہ خبر پہنچا دوں بشرطے کہ آپ میرا نام ظاہر نہ کریں. وہ خبر یہ ہے کہ یہود بنو قریظہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے پر شرمندہ ہیں اور اس کی اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر بھیج دی ہے کہ کیا آپ ہم سے اس شرط پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش اور غفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں کہ آپ ان کی گردن مار دیں پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سب سے جنگ کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کر لیا ہے. اب بنو قریظہ تم سے رہن یعنی یرغمال کے طور پر تمہارے کچھ سرداروں کا مطالبہ کریں گے. اب آپ لوگ اپنے معاملے کو سوچ لو. اس کے بعد نعیم بن مسعود اپنے قبیلہ غطفان میں گئے اور ان کو یہی خبر سنائی. ان کے ساتھ ہی ابو سفیان نے قریش کی طرف سے اکرمہ ابن ابی جہل اور غطفان کی طرف سے ورقہ ابن غطفان کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ بنو قریظہ سے جا کر کہیں کہ اب ہمارا سامان جنگ بھی ختم ہو رہا ہے اور ہمارے آدمی بھی مسلسل جنگ سے تھک رہے ہیں. ہم آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کی مدد اور شرکت کے منتظر ہیں. بنو قریظہ نے ان کو اپنے قرارداد کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک دونوں قبیلوں کے چند سردار ہمارے پاس بطور یرغمال کے نہ پہنچ جائیں. اکرمہ اور ورقہ نے یہ خبر ابو سفیان کو پہنچا دی تو قریش اور غطفان کے سرداروں نے یقین کر لیا کہ نعیم ابن مسعود نے جو خبر دی تھی وہ صحیح ہے اور بنو قریظہ سے کہلا بھیجا کہ ہم ایک آدمی بھی اپنا آپ کو نہیں دیں گے. آپ کا دل چاہے تو ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں. بنو قریظہ کو یہ حال دیکھ کر اس بات پر جو نعیم نے مسعود نے کہی تھی اور زیادہ یقین ہو گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن گروہ میں سے ایک شخص کے ذریعے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور ان لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے. اس کے ساتھ دوسری آسمانی مصیبت ان پر یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت اور برفانی آندھی ان پر بھیجی جس نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے ہانڈیاں چولوں سے اڑا دیں. یہ تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں اکھاڑنے کے لیے پیدا فرما دیے تھے. اس پر مزید اپنے فرشتے بھیج دیے جو پوشیدہ طور پر ان کے تلوں پر ضرور ڈال دیں. ان دونوں باتوں کا ذکر آیت کے شروع میں بھی موجود ہے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب ان لوگوں کے لیے بھاگ کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. دوسری طرف پیغمبر کو نعیم نے مسعود کی کارگزاری اور لشکروں کے درمیان پھوٹ کی خبر ملی تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ اپنا کوئی آدمی جا کر دشمن کے لشکر اور ان کے ارادوں کا پتہ لگائے. مگر وہ سخت برفانی ہوا جو دشمن پر بھیجی گئی تھی پورے مدینے پر چھائی ہوئی تھی اور مسلمان بھی اس سخت سردی سے متاثر ہوئے. رات کا وقت تھا. صحابہ کرام دن بھر کی محنت و مقابلے سے چور چور سخت سردی کے سبب سمٹے بیٹھے تھے. پیغمبر نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کون ہے جو کھڑا ہو اور دشمن کے لشکر میں جا کر ان کی خبر لائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے. صحابہ کرام کا مجمع تھا مگر حالات نے ایسا مجبور کر رکھا تھا کہ کوئی کھڑا نہ ہو سکا. پیغمبر نماز میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر نماز میں مشغول رہنے کے بعد پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا ہے کوئی شخص جو دشمن کے مجمع کی مجھ کو خبر لا کر دے اور اس کے بدلے میں جنت حاصل کرے. اس مرتبہ بھی پورے مجمع میں سناٹا رہا, کوئی نہیں اٹھا. پیغمبر پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ وہی خطاب فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, مگر پوری قوم دن بھر کی سخت تکان اور کئی وقت کے فاقے اور بھوک سے اور اوپر سے سردی کی شدت سے ایسی بے بس ہو رہی تھی کہ پھر بھی کوئی نہ اٹھا. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر نے میرا نام لے کر فرمایا, حذیفہ تم جاؤ. حالت میری بھی سب جیسی ہی تھی, مگر نام لے کر حکم دینے پر اطاعت کے سوا چارہ نہ تھا. میں کھڑا ہو گیا اور سردی سے میرا تمام بدن کانپ رہا تھا. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے صرف خبر لا دو, اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرنا. اور پھر آپ نے میری حفاظت کے لیے دعا فرمائی. میں نے اپنی تیر کمان اٹھائی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر باندھ لیے اور ان کی طرف روانہ ہو گیا. جب یہاں سے روانہ ہوا تو عجیب ماجرا یہ دیکھا کہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے جو سردی سے کب کبھی تاری تھی وہ ختم ہو گئی, اور میں اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی گرم حمام کے اندر ہو. یہاں تک کہ میں ان کے لشکر کے اندر پہنچ گیا. میں نے دیکھا کہ ہوا کے طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے تھے اور ہانڈیاں الٹ دی تھیں. ابو سفیان آگ کے پاس بیٹھ کر سیک رہے تھے. میں نے یہ دیکھ کر اپنا تیر کمان سے نکالا اور ابو سفیان پر تیر پھینکنے والا تھا کہ مجھے پیغمبر کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کچھ کام وہاں سے واپس آنے تک نہ کرنا. ابو سفیان بالکل میرے نشانے پر تھے, مگر آپ کے فرمان کی وجہ سے میں نے اپنا تیر واپس رکھ لیا. ابو سفیان حالات سے پریشان ہو کر واپسی کا اعلان کرنا چاہتے تھے, مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ قوم کے ذمہ داروں سے بات کریں. رات کی تاریکی اور سناٹے میں یہ خطرہ بھی تھا کہ کوئی جاسوس موجود ہو اور ان کی بات سن لے. اس لیے ابو سفیان نے یہ ہوشیاری کی کہ بات کرنے سے پہلے سارے مجمع کو کہا کہ ہر شخص اپنے برابر والے آدمی کو پہچان لے تاکہ کوئی غیر آدمی ہماری بات نہ سن سکے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں, اب مجھے خطرہ ہوا کہ میرے برابر کا آدمی جب مجھ سے پوچھے گا تو کون ہے تو میرا راز کھل جائے گا. انہوں نے بڑی ہوشیاری اور دلیری سے اپنے برابر والے آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پوچھا, تم کون ہو؟ اس نے کہا, تعجب ہے, تم مجھے نہیں جانتے, میں فلاں ابن فلاں ہوں. وہ قبیلہ حوازن کا آدمی تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ کو گرفتاری سے بچا لیا. ابو سفیان نے جب اطمینان کر لیا کہ مجمع اپنا ہی ہے, کوئی غیر نہیں, تو اس نے پریشان کن حالات اور بنو قریظہ کی بدعہی دی اور سامان جنگ ختم ہونے کے واقعات سنا کر کہا, میری رائے یہ ہے کہ اب آپ سب واپس چلیں اور میں بھی واپس جا رہا ہوں. اسی وقت لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب واپس جانے لگے. حضرت حذیفہ فرماتے میں یہاں سے واپس چلا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے گرد کوئی گرم حمام ہے جو مجھے سردی سے بچا رہا ہے. واپس پہنچا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشغول پایا. جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے واقعے کی خبر دی. پیغمبر اس خبر سے خوش ہو کر ہنسنے لگے, یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دندان مبارک چمکنے لگے. اس کے بعد پیغمبر نے مجھے اپنے قدموں میں جگہ دی اور جو چادر آپ اوڑے ہوئے تھے اس کا ایک حصہ مجھ پر ڈال دیا, یہاں تک کہ میں سو گیا. جب صبح ہو گئی تو آپ نے ہی مجھے یہ کہہ کر بیدار فرمایا, کھڑا ہو جا اے بہت سونے والے. صحیح حدیث میں سلمان بن سورت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ کافروں کے لشکر کے واپس جانے کے وقت پیغمبر نے فرمایا, اب وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کے ملک پر چڑھائی کریں گے. یہ ارشاد فرمانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مدینے میں واپس آ گئے, اور ایک مہینے کے بعد مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کھولے. انشاءاللہ بعد نماز مغرب بنو قریظہ کا جو واقعہ ہے وہ باقی رہ گیا ہے, انشاءاللہ وہ بھی سنایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر ذکر کی مجلس اس کے بعد ہوگی.